السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
اسلام آباد کچہری پر حملے کی مذمت کا سلسلہ جاری، وکلا کی ملکگیر ہڑتال، سپریم کورٹ کا سیکیورٹی انتظامات کو سخت کرنے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بم دھماکوں کے لحاظ سے بھارت دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شامل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری امریکہ کی جانب سے حمایت کا اظہار لے کر منگل کے روز یوکرین پہنچے ہیں، جبکہ یوکرین کے علاقے کرائمیا میں روسی فوج کی موجودگی پر بحران میں شدت آ رہی ہے۔ شمالی کوریا نے منگل کے روز مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے مزید 2 تجربے کیے ہیں، اور ایک مصری عدالت نے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اس پولیس اہلکار کی شناخت کی جائے جس نے اسلام آباد کی عدالت میں فائرنگ اور خودکش بمباری کے حملے کے خلاف بر وقت کارروائی نہیں کی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اسلام آباد کی ضلعی کچہری میں دہشت گرد حملے پر وفاقی حکام سے کہا ہے کہ عدالت کو بتایا جائے کہ پولیس اہلکار حملہ آوروں کے خلاف بر وقت کارروائی کرنے میں کیوں ناکام رہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں واقع کچہری کمپلیکس پر پیر کی صبح خودکش بمباروں نے فائرنگ کر کے ایک جج سمیت 11 افراد کو ہلاک اور 26 سے زائد کو زخمی کر دیا تھا۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اس حملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے منگل کو اسلام آباد پولیس کے سربراہ سکندر حیات اور وفاقی سیکرٹری داخلہ شاہد خان کو طلب کر رکھا تھا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اسلام آباد پولیس کے سربراہ سکندر حیات سے استفسار کیا کہ جب کچہری پر حملہ کیا گیا تو وہاں کتنے پولیس اہلکار تعینات تھے اور ان میں سے کتنے اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی۔ اسلام آباد پولیس کے سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ 2 اہلکاروں نے حملہوروں کو نشانہ بنایا۔ سپریم کورٹ نے انہیں حکم دیا کہ اس واقعے سے متعلق ایک جامع رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ ادھر منگل کو وکلا کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم پاکستان بار کونسل نے ملک بھر میں سوگ کا اعلان کرتے ہوئے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
وہ ایسے ہے کہ لوکل بار نے جو ہے 1 ہفتے تک بائیکاٹ کی کال دی ہے جو اسلام آباد بار ہے۔ اس میں ہم اسلام آباد کچہری میں آج گئے بھی ہیں، اور اسلام آباد کچہری کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ کام کرنا بھی ممکن نہیں ہے شاید 1 ہفتے تک، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ دن لگے اس کو واپس بحالی میں، ریسٹوریشن میں۔ اب 2 طرح کے لائے عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف تو لائے عمل یہ ہے کہ سو موٹو لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی سطح پہ، چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے اس نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور 7 ڈائریکشنز بھی دی ہیں کہ اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے پورے ملک میں اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے کورٹس کے حوالے سے۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے پیر کی رات قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت کچہری پر حملے میں ملوث عناصر کو تلاش کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے گی۔
پاکستان کی افواج نے تو ٹریننگ بھی حاصل کر لی، اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کر لیا، مولڈ بھی کر لیا فار دس کائنڈ آف وارفیئر۔ باقی جو ہماری پولیس فورسز ہیں، ایون سول آرمڈ فورسز ہیں، وہ اس قسم کی وار فیئر کے لیے ٹرین نہیں ہوئی۔
اسی اثنا میں منگل کو وزیر اعظم نواز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور طالبان سے مذاکرات کے لیے تشکیل کردہ سرکاری کمیٹی کے 4 ممبران نے ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد دہشت گردی کے واقعات کا جاری رہنا قیام امن کے لیے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچائے گا۔ بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ پائیدار امن کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ہر سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا صوبے میں افغانستان جانے والے نیٹو کے ایک ٹرک پر نامعلوم شخص نے فائرنگ کی ہے، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں نیٹو افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والے ٹرکوں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس سے دو ڈرائیور ہلاک جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق یہ حملہ تحصیل جمروت کے علاقے سور کمر میں منگل کی صبح کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے ہی تحریک انصاف نے صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے رسد کی 3 ماہ سے جاری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت ہے اور اس کی مرکزی کمیٹی کے فیصلے کے بعد خیبر ایجنسی کے راستے افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے رسد کی بحالی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ عمران خان کی جماعت نے گزشتہ سال نومبر میں پاکستانی علاقوں میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاجاً افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والے ٹرکوں کو دھرنا دیکھ کر روک دیا تھا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے احترام میں کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی فرد یا سیاسی جماعت کو صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان جانے والے سامان کے ٹرکوں کو روکنے یا ان کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں، اور ایسا کرنا غیر قانونی ہے۔ خیبر ایجنسی کے علاقے تورخم جبکہ بلوچستان کے سرحدی ضلع چمن کے راستے افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کو رسد پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی خیبر ایجنسی میں نیٹو افواج کے لیے تیل اور دیگر سامان لے جانے والے ٹرکوں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ حکام اس تناظر میں کہتے آئے ہیں کہ سیکورٹی کے انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے منگل کے روز کہا ہے کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مربوط پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی حکمت عملی کی ضرورت ہے اور اس پیچیدہ مسئلے سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ منگل کو پارلیمان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں حکومت کی خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سمیٹتے ہوئے سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ حکومت ایک واضح، متوازن اور آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کے بقول کسی بھی دوسرے ملک کی برتری اور بالادستی قابل قبول نہیں، جبکہ دوسرے ملکوں سے امداد کے حصول کی بجائے تجارت کو فروغ دے کر اقتصادی ترقی کو یقینی بنانا موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ خارجہ پالیسی کا تیسرا مقصد ملک کی جغرافیائی اہمیت کو مکمل طور پر بروئے کار لانے پر توجہ مرکوز کرنا ہے، جس سے علاقائی اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے میں مدد ملے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا تھا کہ ملک کی داخلی صورتحال کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور جمہوری اداروں اور معاشرے کے تمام طبقات کے تحفظ سے عالمی برادری میں پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا۔ بھارت کو تجارتی مراعات دینے سے متعلق خدشات پر سرتاج عزیز نے واضح کیا کہ پڑوسی ملک کے ساتھ کسی بھی تجارتی معاہدے میں ملکی مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور امریکہ پر یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اسے پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو ترجیح دینا ہوگی۔ گزشتہ ہفتے ہی قومی اسمبلی میں حکومت نے پہلی قومی داخلی سلامتی پالیسی کا مسودہ پیش کیا تھا، جس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے سے متعلق متعدد معاملات کا احاطہ کیا گیا۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ خارجہ اور دفاعی پالیسیوں کو داخلی سلامتی کی پالیسی کا حصہ بنایا جائے گا۔ ان کے بقول اس پر کام ہو رہا ہے اور عنقریب یہ بھی پارلیمان میں پیش کر دی جائیں گی۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے اسٹریٹجک مفادات مشترک ہیں، جن میں دہشت گردی کا خاتمہ، خطے میں امن و استحکام اور اسے خوشحال بنانا شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا کہ امریکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جاری اسٹریٹجک مذاکرات اور روابط کے سلسلے میں امکان ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری بھی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک ادارے نے جمع شدہ تازہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارت دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہے۔ نئی دلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
अगर आप भारत में हैं तो किसी बम धमाके में आपके हलाक हो जाने का अंदेशा अफगानिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। ये बात अजीब और हैरत अंगेज है, लेकिन बम धमाकों से मुतल्लिक इदादोशुमार यकजा करने वाले हुकूमती अदारे नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर ने ये इंकशाफ अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बम धमाकों के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। इस ताल्लुक से उसकी हालत इराक, पाकिस्तान और यहाँ तक कि जंग ज़दा मुल्कों अफगानिस्तान और शाम से भी बदतर है। इरादोशुमार के मुताबिक गुजरे हुए साल यानी 2013 में मुल्क में कुल 212 बम धमाके हुए। ये तादाद अफगानिस्तान में होने वाले 108 बम धमाकों से तकरीबन दोगुना है। अंदरूनी खलफशार में गिरफ्तार बांग्लादेश में सिर्फ 75 धमाके हुए और शाम में उससे भी कम महज 36 धमाके हुए हैं। अलबत्ता 2012 में भारत में ज्यादा यानी 241 बम धमाके हुए थे, लेकिन उस साल हलाक होने वालों की तादाद 113 और जख्मियों की तादाद 419 थी, जबकि 2013 में हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 130 और जख्मियों की 466 हो गई। मस्कूरा इदारे ने अपनी रिपोर्ट में तजिया करते हुए ये नतीजा अखज किया है कि गुज़श्ता दहाई में यानी 2004 से 2013 के दौरानिए में सालाना औसतन 298 बम धमाके हुए, जिनमें हलाक शुदगान की तादाद 1337 है। जो रियासतें बम धमाकों से ज़्यादा मुतासिर हैं उनमें झारखंड, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक और भारतीय कश्मीर शामिल हैं, जबकि मणिपुर, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, तमिलनाडु और उड़ीसा उन 15 रियासतों में शामिल हैं जहां बम धमाकों की तादाद निस्बतन कम हो रही है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
शिमाली कोरिया ने मंगल के रोज मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के मजीद दो तजर्बे किए हैं। सोल का कहना है कि यह अमरीका और जनूबी कोरिया के मुश्तरक फौजी मशकों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया है। मजीद तफसीलात शहनाज नफीस की ज़बानी।
जनूबी कोरिया की वजारत दिफा का कहना है कि मंगल के रोज शुमाली कोरिया ने 500 किलोमीटर का फासला तय करने वाले 3 आर्टिलरी शेल्स दागे हैं। बाद में इसने 155 किलोमीटर का फासला तय करने वाले मजीद 4 रॉकेट्स दागे। कुछ फासला तय करने के बाद ये मिसाइल बुहेरे जापान में जा गिरे। वजारत दिफा के तर्जुमान किम मिन सियोक ने शुमाली कोरिया के इस इकदाम को अक्वामी मुतहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। शुमाली कोरिया मिसाइल दागने के मुख्तलिफ तरीकों से अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, जो कि रिजॉल्व नामी मशकों के लिए एक खतरा है। हमारी मिलिट्री फोर्सेस शुमाली कोरिया के इन गैर जरूरी इकदाम और उसके मिलिट्री एक्शंस पर नजर रखे हुए है। ये थे जनूबी कोरिया के वजारत दिफा के तर्जुमान। मंगल के रोज एक दफ़ा फिर जापान की हुकूमत ने शुमाली कोरिया के इन मिसाइल तजुर्बों की मजम्मत की है। जापान के काबीना के चीफ सेक्रेटरी योशुहिदा सुगा के अल्फाज, हम शुमाली कोरिया से मुतालबा करते हैं कि वो तहमुल का मुजाहिरा करे। जापान की हुकूमत अमरीका और जनूबी कोरिया के साथ तावन जारी रखेगा। शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात के रोज़ 2 स्कड मिसाइल दागे थे और फिर के रोज़ इसी किस्म के 2 मजीद मिसाइल दागे हैं। अमरीका ने शुमाली कोरिया के इस इकदाम की मजम्मत करते हुए इसे अक्वामी मुतहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी करार दिया है। इस किस्म के मिसाइल तजुर्बे शुमाली कोरिया के लिए मामूल की बात है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकें हो रही हों, जिसको प्योंगयांग शुमाली कोरिया पर हमला करने की तैयारी ख्याल करता है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका के वजीर खारजा जॉन केरी अमरीका की जानिब से हिमायत का इजहार लेकर मंगल के रोज यूक्रेन पहुंचे हैं, जबकि यूक्रेन के इलाके क्राइमिया में रूसी फौज की मौजूदगी पर बुहरान में शिद्दत आ रही है। तफसीलात नीलुफर मुगल से।
अक्वामे मुतहिदा के लिए अमरीकी सफीर ने मॉस्को के इकदाम की सख्ती से मजम्मत की है। पीर के रोज़ अक्वामे मुतहिदा के एक हंगामी इजलास में सफीर समांता पावर ने रूस की मुदाखलत को एक जारहाना इकदाम करार दिया और कहा कि रूस की जानिब से ये कोई इंसानी मिशन नहीं है।
The central issue is whether the recent change of government in Ukraine
اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا یوکرین میں حالیہ حکومت کی تبدیلی روس کے ان جائز مفادات کے لیے اس حد تک ایک خطرہ ہے کہ روس یوکرین میں فوجی مداخلت کا جواز رکھتا ہے؟ روس کا عوامی جگہوں کا کنٹرول حاصل کرنا اور یوکرین کی فوج میں موجود عناصر کو فوجی الٹیمیٹم دینا جائز ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ یوکرین میں روس کے فوجی اڈے محفوظ ہیں۔ یوکرین کی نئی حکومت نے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کا عہد کیا ہے۔ روس کی نقل و حرکت ایک خیالی خطرے کا جواب ہے۔ روسی سفیر ویتالی چوکن نے معزول روسی حامی صدر وکٹر یانوکوویچ کی جانب سے ایک بیان پڑھ کر سنایا، جس میں ماسکو سے فوجی مداخلت کے لیے کہا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے مداخلت ضروری ہے۔ روس کی پوزیشن پہلے بھی واضح اور مستقل تھی اور یہ برقرار رہے گی، جبکہ کچھ مغربی سیاستدانوں کے لیے یوکرین جغرافیائی طور پر کھیل کا ایک میدان ہے۔ ہمارے لیے یہ برادرانہ ملک ہے اور ہم کئی صدیوں پر مشتمل مشترکہ تاریخ کی وجہ سے اس کے پابند ہیں۔ روس ایک مستحکم اور مضبوط یوکرین چاہتا ہے، جہاں یوکرین کے عوام کے لیے ان کے جائز حقوق اور مفادات کو یقینی بنایا جائے، اور اس غیر معمولی صورتحال میں جب کرائمیا اور جنوب مشرقی علاقوں کے لوگوں کی زندگی اور سیکیورٹی شدید قوم پرستوں اور مختلف گینگز کے اشتعال انگیز اقدامات اور غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے خطرہ بنی ہوئی ہے، تو ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ روس کے اقدامات بھرپور طور پر مناسب اور جائز ہیں۔ کرائمیا جزیرہ نما بحرِ اسود ہے، جس کے مشرق کی طرف روس کی سرحد ہے۔ یہ حصہ 1954 میں یوکرین کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ کرائمیا میں بسنے والے بہت سے لوگ نسلی روسی ہیں، مگر یہ علاقہ نسلی مسلمان تاتاریوں کا بھی ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے اتحادی روس کے یوکرین میں فوجی نقل و حرکت کے خلاف تعزیرات پر غور کر رہے ہیں۔ یورپی یونین وزرائے خارجہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو جمعرات تک کی مہلت دی ہے کہ یا تو یوکرین سے اپنی فوجیں واپس بلا لے یا تعزیری اقدامات کا سامنا کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے روس اور یوکرین کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تعمیری اقدامات کریں۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر نیلوفر مغل۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین میں صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس بحران کے حل کے لیے مختلف محاذوں پر کام کر رہے ہیں۔ مسٹر بن نے بتایا کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بحران کے حل کے لیے یوکرین کے حکام کے ساتھ براہ راست تعمیری مذاکرات کریں۔ مسٹر بن نے کہا کہ وہ متعدد عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان میں فرانسیسی صدر فرانسوا اولاں، یورپی ہائی ریپرزینٹیٹو فار فارن افیئرز کیتھرین ایشٹن اور سوئس وزیر خارجہ شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کشیدہ صورتحال کے کسی حل کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ یوکرین کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
This now of utmost importance to restore calm, to de-escalate...
یہ اب بے حد ضروری ہے کہ امن کو بحال کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کو فوری طور پر کم کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا جائے گا کہ روسی فیڈریشن کسی ایسے اقدام سے باز رہے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو، اس کے بجائے وہ یوکرین کے ساتھ پرامن طریقے سے تعمیری رابطہ کاری کرے۔ اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کونسل میں پیر کے روز سرگئی لیوروف نے یوکرین کے کرائمیا علاقے میں اپنے ملکی فوجی مداخلت کا پرجوش دفاع کیا۔ انہوں نے ایک مترجم کی مدد سے اپنے خطاب میں کہا، ایسی صورتحال میں کرائمیا کے عہدیداروں نے روس کے صدر سے کہا ہے کہ اس آزاد جمہوریہ میں امن کو بحال کرنے کے لیے مدد فراہم کرے۔ یہ اپیل روسی قانون سازی کے مسودے کے مطابق ہے اور اسے فیڈریشن کونسل بھیج دیا گیا ہے، اور روس کے صدر نے فیڈریشن سے اپیلیں کی ہیں کہ وہ یوکرین میں اس وقت تک مسلح فورسز کا استعمال کرے جب تک وہاں پر سماجی اور سیاسی صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہو جاتی۔ روس کی پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز کرائمیا میں فوج کے استعمال کے منصوبے کی منظوری دی۔ تاہم یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے کرائمیا کے قبضے کی کوئی بھی کوشش ناکام ثابت ہوگی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ کوئی بھی فوجی اقدام تاحال زیر غور نہیں ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ پیر کی رات دیر گئے ایک چھوٹا طیارہ خلیج فارس میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے اس میں سوار تمام چار افراد ہلاک ہو گئے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ایویشن آرگنائزیشن کا فیلکن 20 طیارہ تربیتی پرواز پر تھا جب یہ حادثہ پیش آیا اور وہ ملک کے سیاحتی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حکام کے مطابق حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور ملبے سے چاروں لاشیں بھی مل گئی ہیں۔ ایک مصری عدالت نے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ منگل کے روز عدالت نے مصر میں حماس کے دفاتر بند کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حماس مصری اخوان المسلمین کی ایک شاخ ہے جسے عبوری حکومت نے دہشت گرد گروپ قرار دیا تھا اور جولائی میں صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد سے اس پر سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ مسٹر مرسی کو، جو اخوان المسلمون کے رکن ہیں، متعدد الزامات پر مقدمات کا سامنا ہے اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ مصر کے ابھی بھی قانونی سربراہ ہیں۔ حماس کے ترجمان نے منگل کے روز عدالتی حکم کی مذمت کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ فلسطینی نصب العین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر حکمران ہے اور چاہتا ہے کہ پورے غزہ، مغربی کنارے اور اسرائیل میں اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ مغرب حماس کو دہشت گرد گروپ قرار دیتا ہے۔ چین دہشت گردی کی جنگ میں بین الاقوامی برادری سے زیادہ سمجھ بوجھ اور حمایت کی اپیل کر رہا ہے۔ یہ اپیل اس کے بعد کی گئی ہے جب نقاب پوش مسلح افراد نے، جو تلواریں لیے ہوئے تھے، جنوب مغربی شہر کنمنگ کے ٹرین اسٹیشن پر ہفتے کے روز حملہ کر کے 29 افراد کو ہلاک اور 130 کو زخمی کر دیا۔ بدھ کے روز بیجنگ میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کا اجلاس سخت سیکیورٹی میں شروع ہوا۔ کانگریس کے ترجمان فو ینگ نے بین الاقوامی برادری کی توجہ اس دہشت گردی کی طرف دلائی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پیر کو امریکہ کے مشرقی ساحل کے علاقے مارچ کے مہینے کی دیوانگی یعنی شدید برف باری اور سرد ہواؤں کی لپیٹ میں رہے۔ صبح سویرے شروع ہونے والی اس برف باری کے بارے میں لوگوں کے تاثرات ملے جلے تھے۔ متاثرہ منظر کی ایک رپورٹ۔
سفر کرنے میں ذرا مشکل ہوتا ہے، آپ گھر سے باہر تو کہیں جا نہیں سکتے اور کیونکہ سنو زیادہ پڑی ہے یہاں پہ، تو سارا آپ کو خود صفائی کرنی پڑتی ہے۔ سب مل کے بس اپنی گاڑیاں صاف کری ہیں اور پھر ڈرائیورز کو شاور کرنا پڑتا ہے خود۔
مارچ کے مہینے میں اس مرتبہ سب سے زیادہ برف واشنگٹن، بالٹیمور اور فلاڈیلفیا میں پڑی۔ اتوار کی شب ہونے والی بارش درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر جانے کے باعث سڑکوں اور گھروں کو جانے والے راستوں پر برف کی مہین سل بن گئی۔ اس پر قیامت پیر کی صبح کی برف باری۔ عام طور پر اگر کئی فٹ بھی برف پڑے تو بھی نرم ہی ہوتی ہے، مگر اس مرتبہ برف کی نچلی تہہ کو ہٹانا بے حد مشکل تھا اور اسی کے باعث سڑکوں پر کاریں بھی مشکلات کا شکار رہیں۔ اگرچہ اسکول، کالجز اور سرکاری دفاتر خراب موسم کی وجہ سے بند رہے، مگر موسم خواہ کتنا ہی تند کیوں نہ ہو، امریکہ میں بعض اداروں کے ملازمین کو کام پر پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر سڑک پر گاڑی نہ چلا سکیں تو میٹرو بس یا میٹرو ریل کے ذریعے سفر کرنا پڑتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ٹرین کے اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے گاڑی چلانا ہی پڑتی ہے۔
موسم بہت خراب تھا، میرے ابو کو کہاں پہ جانا تھا، لیکن the weather was bad، تو وہ گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، تو میں میٹرو تک ان کو ڈراپ آف کر دیا تاکہ وہ ٹرین سے کہاں پہ پہنچ سکے۔ مجھے جاب پہ آج نہیں جانا پڑا، میں گھر سے کام کر سکتا ہوں تو میں گھر سے کام کیا۔
اگرچہ دوپہر 3 بجے کے بعد برف باری کا سلسلہ رک گیا، مگر اس وقت تک واشنگٹن میٹروپولیٹن علاقے اور واشنگٹن سے ملحقہ ریاستوں ورجینیا اور میریلینڈ میں 4 سے 6 انچ تک برف پڑ چکی تھی اور اب مرحلہ تھا گھر کے سامنے کے حصے اور گاڑیوں سے برف صاف کرنے کا۔
گاڑی کی ضرورت تو ہے، تو اب جیسا تیسا بھی موسم ہے، جیسے تیسے بھی کوشش کر کے ہم نے سنو اتاری ہے، جگہ جگہ آئس ہے، لوگ پھسل رہے ہیں، میں بھی پھسلتے پھسلتے بچی ہوں، لیکن مجبوری ہے، جو کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا۔
برف باری کے باعث امریکی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ برف ہٹانے والے ٹرک پورا دن کام کرتے رہے، مگر پھر بھی سڑکوں کو پوری طرح صاف کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ امریکہ میں وفاقی اور ریاستی ٹیکسوں کے گوشوارے بھرنے کے کاروبار سے متعلق لوگوں کو موسم کے یہ تیور قطن نہیں بھائے، کیونکہ نہ صرف ان کے پاس گوشوارے بھروانے کے لیے آنے والے لوگ گھروں میں بند رہے بلکہ وہ خود بھی اپنے دفتروں میں نہ پہنچ سکے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ موسم سرما کے جانے کے آثار نہ بھی ہوں تو بھی انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے امدادی عملے کو پوری طرح چوکس رکھا ہے۔ تاکہ کسی کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پولیو سے ملتے جلتے وائرس کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس بیماری کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے، جبکہ حکام نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس نئے وائرس سے اب تک متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 20 تک پہنچ سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس نئے وائرس کا پہلا حملہ 2012 میں سامنے آیا تھا، جس کے بعد سے اب تک کم از کم 5 بچوں کے اس کا شکار ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق وائرس کا شکار ہونے والے بچوں کی ایک یا دونوں بازو یا ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اور باوجود علاج کے مرض کی شدت میں کوئی خاص کمی نہیں ہو پاتی۔ طبی حکام کا کہنا ہے کہ وائرس کا شکار ہونے والے تمام بچوں کو انسدادی پولیو کی ویکسین دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان، افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک سے پولیو کا مرض ختم ہو چکا ہے، تاہم طبی ماہرین کے مطابق پولیو سے پاک ممالک کے افراد پر بھی بعض ایسے وائرس حملہ کر سکتے ہیں جن کی علامات پولیو سے ملتی جلتی ہیں۔ نئے وائرس پر تحقیق کرنے والی کیلیفورنیا کی سٹینفورڈ یونیورسٹی سے منسلک کیتوین کے مطابق نئی بیماری کے مریض اگست 2012 سے جولائی 2013 کے دوران سامنے آئے ہیں۔ کیتوین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وائرس کا حملہ اچانک اور شدید تھا، جس کی وجہ سے 5 بچوں کے بازو اور ٹانگیں 2 روز کے اندر اندر مفلوج ہو گئیں، اور 6 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے علاج کے باوجود مرض کی علامات بڑی حد تک برقرار رہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 میں سے 3 بچے مرض کی علامات ظاہر ہونے سے قبل سانس لینے میں تکلیف کا شکار تھے۔ طبی حکام نے کیلیفورنیا کے رہائشی والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بچوں کے جسم کے کسی بھی حصے میں معذوری سے متعلق کسی بھی علامت دریافت کرنے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
علی ظفر اور شاہ رخ خان آمنے سامنے، تفصیلات فکر و فن میں۔
سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، ایسے جیسے ہر سبہار ہے۔
پاکستانی سنگر اور ایکٹر علی ظفر بالی ووڈ میں بھی اپنے قدم جما چکے ہیں، اور انڈسٹری کے اندر اور باہر ہر جگہ سے پذیرائی سمیٹ رہے ہیں۔ خود علی ظفر کے لیے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے ساتھ ملاقات خوشگوار اور یادگار ثابت ہوئی۔ پبلسٹی فرم انسائیکلومیڈیا کے مطابق دونوں سٹارز کے درمیان ہونے والی ملاقات ہلے گلے اور گرم جوشی کی وجہ سے پارٹی میں تبدیل ہو گئی، جسے دونوں ہی نے بہت انجوائے کیا۔ شاہ رخ خان نے علی ظفر کی آنے والی فلم ٹوٹل سیاپا اور ان کی گائیکی کی تعریف کی، اور علی ظفر کے اس گیت کے بارے میں خوشگوار موڈ میں بات کی۔
سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، ایسے جیسے ہر سبہار ہے، جیا نہیں جائے رے تیرے بن ہائے رے، تم سے ہی ہم کو پیار ہے۔ سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، ایسے جیسے ہر سبہار ہے، جیا نہیں جائے رے تیرے بن ہائے رے۔
شاہ رخ خان کا اصرار تھا کہ ہر سو بھی علی نے ہی گایا ہے، جبکہ علی ظفر ہنستے ہوئے ان کی تردید کرتے رہے۔ علی ظفر نے شاہ رخ خان سے ملاقات کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ شاہ رخ خان کو کنگ کسی وجہ ہی سے کہا جاتا ہے۔
200 لیٹر واسو، 300 کلو غم، گاڈ جی بتا دو جائے کہاں پہ ہم، زیادہ تکلیف ہے تھوڑی سی ریلیف ہے، آج کل دنیا میں بولو کون ٹھیک ہے، اوپر سے تیرے ممی پاپا بھائی آپا۔
تم لوگ انڈیا میں کہاں سے
ہو؟ ٹوٹل سے اپا ہے تیرا پیار، چڑیا کٹاپا ہم مر گئے یار۔ ٹوٹل سیاپا۔
علی ظفر ان دنوں ہر جگہ اپنی فلم ٹوٹل سیاپا کی پروموشن میں مصروف ہیں۔ وہ اپنی جاندار اداکاری اور شاندار گلوکاری کے بل پر انگنت لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا چکے ہیں، اور اب علی کے یہ پرستار ان کی آنے والی فلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بھارت اور پاکستان کے حکام نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر مزید کنٹرول کیا جائے گا تاکہ دونوں ملکوں کی سرحدوں پر ہونے والی اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی یعنی لائن آف کنٹرول پر اعتماد سازی کے فروغ کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس منگل کو نئی دہلی میں ہوا۔ ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب رواں سال جنوری میں پاکستانی کشمیر سے سامان تجارت والے ٹرک کے ایک ڈرائیور سے مبینہ طور پر منشیات برآمد ہونے کے معاملے پر بھارتی حکام نے ٹرکوں کو روک لیا تھا اور دونوں طرف سے تجارتی سرگرمیاں لگ بھگ ایک ماہ تک معطل رہیں۔ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا رفعت مسعود، جبکہ بھارت کی نمائندگی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری رودریندر ٹنڈن کر رہے ہیں۔ کشمیر کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات شروع ہوئی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، جبکہ گزشتہ برس پڑوسی ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کے الزامات کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی، لیکن بعد ازاں اعلیٰ سطحی فوجی رابطوں سے ماحول قدر خوشگوار ہو گیا۔ لائن آف کنٹرول سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس کے بارے میں مبصرین کچھ اتنے پر امید دکھائی نہیں دیتے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسے رابطے بہرحال اچھا شگون ہیں۔ سابق سفارتکار ظفر ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لائن آف کنٹرول پر پیش آنے والے کسی بھی چھوٹے سے واقعے کا دونوں ملکوں کے درمیان مجموعی تعلقات پر اثر پڑتا ہے، جسے بہتر بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
اس طریقے سے تو نہیں چلے گا، اگر کوئی سی بھی چھوٹی سی چیز ہو جائے اور آپ پورا مشینری یو اریسٹ سم باڈی، تو جب اریسٹ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی دے گیٹ الارمڈ اور پھر ٹریڈ رک جاتی ہے، ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں ان لوگ جو ہیں ٹو سی کہ اف دے کین سارٹ اٹ آؤٹ۔
ورکنگ گروپ کا یہ اجلاس تقریباً 1.5 سال کے بعد ہو رہا ہے، جس کے انعقاد کا فیصلہ 25 جنوری کو سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر ٹی سی اے راگھون کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ اس ورکنگ گروپ کا مقصد لائن آف کنٹرول کے آر پار سامان تجارت کی نقل و حمل کو بہتر اور اس کے طریقہ کار کو پائیدار بنانے پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 67 لاکھ افراد منشیات کے عادی بن چکے ہیں۔ اس کی تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے کامران حیدر۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے منشیات و جرائم نے پاکستان میں نشہ آور اشیاء کے استعمال سے متعلق پہلی جائزہ رپورٹ منگل کو جاری کی، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں نشہ آور اشیاء کے استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریباً 70 لاکھ ہے، جن میں زیادہ تر افراد وہ ہیں جو ہیروئن، چرس اور دیگر منشیات کے عادی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایسے افراد کی تعداد پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، مگر نشہ آور اشیاء کے استعمال میں سالانہ اضافے کے اعتبار سے صوبہ خیبر پختونخوا سر فہرست ہے، جہاں یہ شرح 11% تک ہے۔ یو این او ڈی سی کے مشیر ڈاکٹر ندیم رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ نشہ آور اشیاء کے استعمال کرنے والے افراد میں 20% خواتین ہیں۔
ہمیں صرف اب ہیروئن، چرس کے اوپر ٹارگٹ کریں ان کی پروینشن، لیکن ہمیں سائیکوٹراپک، ٹرینکولائزر، ڈائزیپام، ویلیم نان میڈیکل یوز پہ بھی دیں گے۔ خیبر پختونخوا کو خواتین میں بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے، کیونکہ وہاں حالات بہت خراب ہیں، ٹینشن ہے، بیٹا باہر گیا ہے واپس آئے گا نہیں آئے گا، میاں باہر گیا ہے باہر آئے گا نہیں، کب دھماکہ ہو جاتا ہے، تو پچھلے 8-10 سال سے اتنی ٹینشن ہے کہ وہاں سائیکوٹراپک رائز کر گیا ہے، تو سیم از بلوچستان۔
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث گروہ اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ممکن ہے کہ پاکستان میں شدت پسندی اور بد امنی جاری رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ انسداد منشیات کی وفاقی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری ذوالقرنین حیدر نے بھی اس امکان کو مسترد نہیں کیا۔
جس طرح باقی تمام جرائم میں انسٹیبلٹی تمام جرائم کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، اس طرح سے ٹریفکر کو بھی کرتی ہے۔ مجھے شواہد تو ایسے نہیں ملے، لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کیا ملٹنسی یا اس کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے۔
اقوام متحدہ اور پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منشیات کا استعمال کرنے والے افراد کی اتنی بڑی تعداد کی ایک وجہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ہے، جہاں ایک طرف تو افیون پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک افغانستان اور دوسری طرف چین اور بھارت ہیں، جہاں افیون کو ہیروئن بنانے کے لیے استعمال ہونے والا کیمیکل سب سے زیادہ بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 15 سے 64 سال کی عمر کے افراد نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ انسداد منشیات کی وفاقی وزارت کے ڈائریکٹر جنرل محمد شاہد کہتے ہیں کہ پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کے علاج کے صرف 3 ادارے ہیں اور بین الاقوامی برادری کو اس سے متعلق حکومت سے معاونت کرنا چاہیے۔
70% of the people who are using drugs, it is because of peer pressure and fund seeking. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیملی شوڈ بی یونائٹیڈ، اور ہمارا ایک سلوگن ہے پیرنٹس مسٹ ٹیک ڈنر ود دیئر چلڈرن۔ جب وہ ڈنر کے لیے آئیں گے تو ہر ایک آرگنائز ہو جائے گا، فیملی آرگنائز ہو جائے گی۔ سیکنڈلی آئی ڈی یوز، کہ جو انجیکشن ہے یہ سب سے سستا ہے اور سب سے افیکٹو ہے۔ اب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی کے اندر ہیروئن ڈال کے انجیکٹ لگاتے ہیں اور دے آر شیئرنگ دا نیڈلس، اینڈ بیکاز آف دا شیئرنگ آف دا نیڈلس دے آر ہیونگ ایچ آئی وی پازیٹیو، سو دیٹ از این الارمنگ سچویشن۔
ماہرین اور سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب تک یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں افغانستان میں بننے والی منشیات کی طلب کم نہیں ہوتی، یہ کاروائیاں زیادہ سود مند نہیں ہو سکتی۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لیبیا کے ملیشیا کے ارکان نے راتوں رات ملک کی قومی اسمبلی پر دھاوا بول دیا اور پارلیمان کے کئی ارکان کو مارا پیٹا اور ان پر گولیاں چلائیں۔ طرابلس میں عبوری حکومت اور اقوام متحدہ کے مشن نے ملیشیا کے ارکان کو خبردار کیا ہے کہ وہ سیاسی تنازعات میں تشدد کو شامل نہ کریں۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ادت الاشتباکات التي اعقبت اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام
ليلة، لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویژن پر قومی اسمبلی کے ان 6 عبوری ارکان کے ناموں کا اعلان کیا گیا جو اسمبلی کے ہیڈ کوارٹر پر ملیشیا کے ارکان کے حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ٹیلی ویژن فوٹیج میں کانفرنس ہال کو پہنچنے والا معمولی نوعیت کا نقصان اور دیواروں پر آویزاں تصاویر اور کاغذ کے ٹکڑے دکھائے گئے۔ اسمبلی کے ایک رکن علا مغاریف نے اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 75 سے 90 ارکان اسمبلی ہال میں موجود تھے اور اسمبلی کا سیشن جاری تھا کہ بغیر پیشگی اطلاع کے چند لمحوں کے اندر اندر ان لوگوں نے دھاوا بول دیا۔ لیبیا کی عبوری حکومت کی جانب سے جاری بیان جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا، کہا گیا ہے کہ لیبیا کے عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے اور وہ پرامن طریقے سے دھرنا دے سکتے ہیں، تاہم انہیں پرتشدد طریقوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن ان سمس نے لیبیا کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کا استعمال نہ کریں۔ لیبیا کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا کہ وہ پارلیمان اور اپنے ہیڈ کوارٹرز کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی۔ عبوری سپیکر نوری بوسامین کا کہنا تھا کہ ارکان پیر کی سپہر کو اکٹھے ہوں گے، تاہم وہ کسی مختلف جگہ پر جمع ہوں گے۔ اگرچہ وزیراعظم علی زیدان روم کے سرکاری دورے پر ہیں، تاہم عبوری حکومت کے ارکان پر اسمبلی میں بریفنگ کی ذمہ داری عائد ہے۔ العربیہ ٹیلی ویژن نے رپورٹ دی ہے کہ احتجاجیوں کے دھرنے کے مقام پر ان کے کیمپ کو نظر آتش کیے جانے کے بعد ممکن ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرتشدد مظاہرے کریں۔ ابتدائی ویڈیو میں دکھایا گیا کہ عمارت کے باہر پارکنگ میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، بعد میں جلتی ہوئی گاڑی کی ویڈیو سامنے آئی۔ احمد الاتراش نے، جو طرابلس کی یونیورسٹی میں سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات عامہ کے پروفیسر ہیں، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسے وقت میں جب ہر شخص مسلح ہے اور کوئی بھی تنازعہ شروع کرنا نہیں چاہتا، وہ ملک میں کسی شدید تشدد کی توقع نہیں کر رہے۔ دیگر تجزیہ کاروں نے ملک میں عدم تحفظ کی شکایت کی ہے۔ ان میں سے ایک تجزیہ کار نے العربیہ ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لیبیا کی عوام کسی بھی چیز سے زیادہ امن اور تحفظ کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حریف کسی اختلاف پر اتفاق یا سمجھوتا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند گروپ الشباب نے موگدیشو میں خودکش حملوں کے ایک سلسلے کے ساتھ صومالی حکومت کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ مشرقی افریقہ سے ہمارے نمائندے گیب جوزلو کی رپورٹ کے مطابق حالیہ حملے اور تازہ بھرتیوں کی مہم افریقہ کے انتہائی خوف زدہ کرنے والے دہشت گرد گروپ کے دوبارہ ابھرنے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ بہجت چیلانی۔
3 سال پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ الشباب کا خاتمہ قریب ہے۔ گروپ کو صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو سے باہر نکال دیا گیا تھا اور افریقی یونین کی فوج امیزوم نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا اور ملک بھر کے دوسرے شہروں میں بھی اس گروپ کی گرفت کمزور پڑی تھی۔ لیکن پھر لڑائی ختم ہو گئی۔ امیزوم نے 2012 کے بعد عسکریت پسندوں کے قبضے سے کوئی اور علاقہ اپنے کنٹرول میں نہیں لیا۔ 2012 میں کینیا کے فوجیوں نے، جو بعد کو افریقی یونین کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، ساحلی شہر کسمایو کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ لڑائی میں وقفے کے دوران یہ گروپ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو کر سامنے آیا ہے۔ موگادیشو میں سرکاری اہداف پر خود کش حملے، جیسے کہ فروری میں صدارتی محل پر حملے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے، اور ایسے حملوں نے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے کمزور اور ناقص انتظامات کو واضح کر دیا۔ کینیا کے دارالحکومت میں ویسٹ گیٹ شاپنگ مال پر گزشتہ سال کئی روز کے قبضے سے معلوم ہوا کہ الشباب ابھی بھی اس خطے میں دہشت گردی کا سنگین خطرہ ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہارن آف افریقہ یعنی کارن افریقہ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کیڈرک بارنز نے کہا ہے کہ عسکریت پسند نئی بھرتیاں بھی کرتے آ رہے ہیں۔
They did do a lot of recruitment in the wider region over the past few years.
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ برسوں کے دوران ایک بڑے علاقے میں کافی بھرتیاں کی ہیں۔ 2013 میں صومالیہ کے اندر اور دوسری جگہوں پر متعدد بھرتیاں کی گئیں، اس لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس نئے لوگ نہیں ہیں۔ اسی دوران وفاقی حکومت عسکریت پسندوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں سروسز فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے اپنے کنٹرول والی آبادی میں ان کا اثر و نفوذ بڑھ گیا ہے۔ ڈائریکٹر کیڈرک بارنز کہتے ہیں،
You know, Shabab doesn't really have to try very hard to provide anything. I think it is important.
مسٹر بارنز کا کہنا ہے کہ شباب کو حقیقت میں بہت زیادہ کوشش کرنا نہیں پڑتی، لیکن میرے خیال میں یہ تسلیم کرنا اہم ہے کہ ایک جانب تو ان کی ایک وحشیانہ صورت نظر آتی ہے اور اس حوالے سے وہ پسند نہیں کیا جاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی ضرورتوں کی فراہمی بھی کرتے ہیں، محض مادی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ سالسی کے سے انداز میں کوششیں جو ریاست کی طرف سے فراہم نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ کے نگران گروپ کا اندازہ یہ ہے کہ جنوبی صومالیہ میں واقع اپنے اڈوں سے الشباب کارروائیاں کرتا ہے اور اس کے پاس تقریباً 5,000 ارکان بھی ہیں۔ ہارن آف افریقہ یعنی کرن افریقہ کے تجزیہ کار عبدی وہاب شیخ عبدی سمت ساؤتھ لنک کنسلٹنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس گروپ کا امیزوم فوج سے کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اس فوج میں تقریباً 22,000 فوجی شامل ہیں۔
One thing I know, if Amisom are serious about defeating Al-Shabaab, they can do. But the question is, are they willing to do so?
عبدی سمت کہتے ہیں کہ میں تو ایک بات جانتا ہوں، اگر امیزوم الشباب کو شکست دینے کے بارے میں سنجیدہ ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا وہ واقعتاً ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ صومالی حکومت اور امیزوم نے گروپ کے باقی مضبوط اڈوں کے خلاف زمینی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ عبدی سمت کا خیال ہے کہ افریقی یونین کی فوج کو گروپ کو نشانہ بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صومالی افواج کو امن و امان برقرار رکھنے کے کام پر آمادہ کرنا بھی ضروری ہے۔
For the last couple of weeks, Al-Shabaab, they are making havoc the security of Mogadishu.
عبدی سمت کہتے ہیں کہ گزشتہ قریب 2 ہفتوں سے الشباب نے موگادیشو کی سیکیورٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ان کے پاس الشباب کو شکست دینے کی کوئی حکمت عملی نہیں، انہیں صومالیہ میں سیکیورٹی کی ٹریننگ دینا چاہیے تاکہ امیزوم وہاں سے جا سکے، اور جتنی جلدی وہ چلے جائیں گے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تھے عبدی سمت۔ ممکن ہے امیزوم کے پاس الشباب کو شکست دینے کے لیے طاقت موجود ہو، لیکن صومالی حکومت اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صرف فوجی سطح پر فتح کافی نہیں ہوگی، اور آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں طاقت کے ممکنہ خلا کو پر کرنے کے لیے حکومت کے اختیارات مضبوط بنانے کے لیے زیادہ کوششیں کرنا پڑیں گی۔ بیچو جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام انٹر نیوز میں انٹرویوز کے اقتباسات پر مبنی شہناز نفیس کی ایک رپورٹ۔
رشا کی جو روبل ہے اور رشا کی جو مارکیٹ ہے وہ کافی گر گئی ہے، اور پورے دنیا کی اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا برا اثر ہوا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ رشا نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، یوکرین ہی کے لیے نہیں بلکہ عالمی دنیا کے استحکام کے لیے۔ اور پوٹن نے جو ان کی ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی سی سختی کی طرف مائل ہے اور ہر چیزوں کا حل وہ اس سے طاقت سے وہ حل کرنا چاہتے ہیں. سیریا میں بھی دیکھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا امریکہ نے گیو ان کر دیا اور اس سے ان کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں. اب اس وقت یوکرین میں جو حرکت کی ہے ان کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ کہ مغربی دنیا کو اور یورپ کو یہ جو گیس سپلائی کرتے ہیں, الیکٹریسٹی جو پرووائڈ کرتے ہیں, اس کا بہت بڑا رول ہے اور اسی وجہ سے ان چیزوں کی مارکیٹ بہت بڑھ گئی ہے آج, اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں یہ پرولانگ نہ کر جائے. اگر پرولانگ کیا تو اس سے بہت برا اثر پڑے گا پوری مغربی دنیا پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوٹن نے جو کچھ کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو واپس لینا پڑے گا. وہ اس طریقے سے اس زمانے میں بغیر کسی گفت و شنید کے یا بات کر کے معاملے کا حل خود سے نہیں کر سکتے ہیں. ان کو دنیا کے سامنے جھکنا پڑے گا اور امریکہ نے الٹیمیٹم دیا تھا لیکن اس الٹیمیٹم کا کوئی مطلب نہیں ہے چونکہ پوٹن کسی کی بات سنتے نہیں ہے اور چائنا نے بھی ان کو سپورٹ کر دیا ہے. تو اب بھی اصلی دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے, چائنا اور رشیا ایک طرف ہو گئے ہیں. تو یونائٹیڈ نیشنز میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اسی لیے بن مون صاحب بےچارے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مل کر کے اس معاملے کو حل کریں, چونکہ یونائٹیڈ نیشن شاید بنی بھی اسی لیے رہی تھی کہ جب یہ وقت آئے گا کہ دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی تو مسائل کا حل کیسے ہوگا. لیکن مغربی دنیا جو ہے وہ کافی پیشنس شو کر رہی ہے. جو راسمسن نے جو بیان دیا ہے نیٹو سے وہ بہت اچھا بیان ہے اور جو اور لوگ بھی دے رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے اور میرا خیال یہی الٹیمیٹلی ہوگا.
تو رضوان رانا صاحب, اگر ہم دیکھیں تو روس جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مفادات کی دفاع کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ کہ ان کو یہ حق ہے یہ سب کچھ کرنے کا, جبکہ امریکہ سمیت مغربی ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ روس کے جو اقدامات ہیں وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس وقت عبوری حکومت جو یوکرین کی ہے اس کی بین الاقوامی قانون میں کیا حیثیت ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ صرف اب کتابوں کی شکل میں رہ گیا ہے اور کہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر یوکرین کے اندر جو ہے رشیا وائلیٹ کر رہا ہے تو مغربی طاقتوں نے اور امریکہ نے عراق, افغانستان اور لیبیا میں کیا کیا؟ انٹرنیشنل لاء جو ہے دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہا.
تو فیل احمد صاحب, آپ جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
چونکہ دنیا جنگ کے لیے تو تیار نہیں ہے, رشیا کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں, امریکہ کے بھی حالات نہیں ہیں, تو ایک اور جنگ تو دنیاوی جنگ تو نہیں لڑی جا سکتی ہے, کوئی چھوٹی جنگ تو ہوگی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مذاکرات ہی حل ہے اور یہی اس کا فیصلہ ہوگا. کیری صاحب گئے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ کیری صاحب بہت صحیح طریقے سے مسائل کو حل کرتے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کوئی سولوشن اس کا نکالیں گے.
چین دہشت گردی کی جنگ میں بین الاقوامی برادری سے زیادہ سمجھ بوجھ اور حمایت کی اپیل کر رہا ہے. یہ اپیل اس کے بعد کی گئی ہے جب نقاب پوش مسلح افراد نے, جو تلواریں لیے ہوئے تھے, جنوب مغربی شہر کنمنگ کے ٹرین اسٹیشن پر ہفتے کے روز حملہ کر کے 29 افراد کو ہلاک اور 130 کو زخمی کر دیا. بدھ کے روز بیجنگ میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کا اجلاس سخت سیکیورٹی میں شروع ہوا. کانگریس کے ترجمان فو یینگ نے بین الاقوامی برادری کی توجہ اس دہشت گردی کی طرف دلائی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے وسطی افریقی جمہوریہ میں بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ تشدد پر قابو پانے کے لیے امن فوج کے 12,000 اہلکار تعینات کرنے کی تجویز دی ہے. سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بن کی مون نے کہا کہ امن فوج کے دستوں کا بنیادی مقصد شہریوں کا تحفظ ہوگا. سیکرٹری جنرل بن کی مون نے کہا کہ امن دستوں کی پہلی ذمہ داری عام شہریوں کی حفاظت کرنا ہوگی. مسٹر بن کی مون اس سے قبل اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ وسطی افریقی جمہوریہ میں جاری تشدد کی وجہ سے ملک تقسیم ہو سکتا ہے. ملک میں پہلے ہی سے افریقی یونین کے 6,000 اور 2,000 فرانسیسی فوجی تعینات ہیں, جبکہ یورپی یونین نے بھی 1,000 فوجی بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے. مسٹر بن کی مون نے کہا کہ اقوام متحدہ کی امن فوج کے دستے وسطی افریقی جمہوریہ میں تعینات کرنے میں تقریباً 6 ماہ لگ سکتے ہیں. وسطی افریقہ جمہوریہ ایک سال قبل اس وقت غیر یقینی صورتحال اور بدامنی کا شکار ہو گیا جب مسلم سلیکا باغیوں نے صدر کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد ملک میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے رد عمل میں عیسائی اور دیگر کئی گروپوں نے جوابی کاروائیاں شروع کر دیں، جس سے ہزاروں مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ویتنام کی عدالت نے ایک معروف سرگرم کارکن کو 2 سال قید کی سزا سنائی ہے، جن پر الزام ہے کہ حکومت پر آن لائن تنقیدی مواد پوسٹ کرتے رہے ہیں۔ سن 2013 میں ترانگ دوئی نہات نے وزیراعظم نگوئن تان دونگ اور دوسرے عہدیداروں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بدعنوانی، کمزور معیشت اور سیاسی افراتفری کے باعث استعفیٰ دے دیں۔ منگل کے روز سماعت کے بعد عدالت نے نہات کے الزامات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ یہ ملک کے لیڈروں کو منفی طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک مصری عدالت نے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ منگل کے روز عدالت نے مصر میں حماس کے تمام دفاتر بند کرنے کا حکم دیا۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ کی جنوبی ریاست کیلیفورنیا میں شدید خشک سالی کے باعث جہاں ایک طرف مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، وہیں سونے کی تلاش کا ایک نیا موقع بھی ہاتھ آ گیا ہے۔ دریاؤں میں پانی کی کم ہوتی ہوئی سطح سے ان آبی گزرگاہوں میں چٹانوں کے نیچے سونا ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے جو کہ پہلے نظروں سے اوجھل تھا۔ سونے کی تلاش کرنے والے پہاڑوں اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ دولت مند بننے کی امید لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسی کسی بھی جگہ کھدائی کرنا جو کسی اور کی ملکیت ہو خوش نصیبی کا باعث بن سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو چاندی کے ٹکڑے ملے، لیکن چند خوش نصیب $200 تک کے ٹکڑے حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کیلیفورنیا میں 1849 میں سونے کی تلاش امریکی تاریخ کی عظیم حکایتوں میں سے ایک ہے۔ شمالی کیلیفورنیا میں دریافت ہونے والی قیمتی دھات کی وجہ سے دنیا بھر سے لاکھوں لوگ دولت مند بننے کا خواب لے کر یہاں پہنچے۔ اس وقت چند ہی لوگ اتنا سونا حاصل کر چکے جو انہیں مالدار بنانے کے لیے کافی تھا، لیکن سونے کی تلاش کے باعث یہاں آبادی میں اضافہ ہوا، بڑے بڑے شہر آباد ہونا شروع ہوئے۔ اس دوران صحیح معنوں میں شمالی کیلیفورنیا کے ایک جوڑے کے ہاتھ خزانہ لگا، اور وہ بھی اتفاقاً اپنے ہی گھر کے عقبی باغیچے سے۔ یہ جوڑا اپنے کتے کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا کہ انہیں ایک درخت کے تنے کے قریب ٹین کا ایک ابھرا ہوا ڈبہ نظر آیا۔ اس ڈبے میں 19ویں صدی کے اواخر کے تقریباً $1 کروڑ مالیت کے سونے کے سکے ملے۔ سکوں کے ماہرین کا کہنا تھا کہ 1847 سے 1894 کے درمیانی عرصے کے یہ سکے بہترین حالت میں تھے۔ ان کے بقول 5, 10, اور $20 کے اتنے پرانے سکے اس حالت میں ملنا بہت ہی مشکل ہیں۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ خزانہ کس نے دفن کیا تھا، اور جس خاندان کو یہ خزانہ ملا وہ گمنام ہی رہنا چاہتا تھا۔ ان میں سے بعض سکے نمائش کے لیے رکھے جا رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی اخبارات اور امریکی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
چین میں امریکہ کے سفیر گیری لاک نے حال ہی میں بیجنگ کے شینمن لا اسکول میں اپنے الوداعی خطاب کے دوران کہا کہ چین چھوڑنے سے پہلے میں اپنے اور چین کے لیے چند اہم موضوعات پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایک مستحکم اور ترقی پسند معاشرے کے قیام کے لیے قانون کی حکمرانی اور اظہار رائے کی آزادی۔ امریکی سفیر نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور آزادی اظہار رائے نے ہی امریکہ کو اتنا کامیاب، جدت پسند، متحرک اور مستحکم معاشرہ بنایا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ گیری لاک کا کہنا تھا کہ امریکہ کا آئین اس کے قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ کئی نسلوں سے ہماری عدالتیں شاہد ہیں کہ قانون سے کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ امریکہ کا صدر بھی بالا تر نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں برابری کا تصور چین کی اپنی روایات میں بھی پایا جاتا ہے۔ 4th صدی قبل مسیح میں چین کے ایک بزرگ اور مصلح نے یہ بات ایک مقولے کے ذریعے کہی تھی کہ جب شہزادہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا جرم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا کہ ایک عام آدمی کا جرم۔ امریکی سفیر گیری لاک کا کہنا تھا کہ امریکی معاشرے میں استحکام کی ایک اور طاقت آزادی اظہار رائے ہے۔ ہم آزادی اظہار کو ایک عالمی استحقاق سمجھتے ہیں اور اس حق کو چین کے آئین میں بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ امریکی آئین کی پہلی ترمیم کے ذریعے دیا جانے والا آزادی اظہار کا حق صرف ایسی رائے کے اظہار کے لیے نہیں ہے جسے اکثریت کی حمایت حاصل ہو یا جو حکومت کا موقف واضح کرے، بلکہ یہ ایسے نظریات کے اظہار کو بھی تحفظ دیتا ہے جو مرکزی دھارے یا عمومی رائے کی عکاسی نہیں کرتے اور جو عموماً غیر مقبول ہوتے ہیں، پھر بھی معاشرہ ایسے نظریات کے عام کرنے سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ ایسے نظریات اکثریت کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایسا کر کے پالیسیوں کو متاثر کرتے اور معاشرے میں بہتری لانے کا باعث بنتے ہیں۔ امریکی سفیر نے کہا کہ چین کا مستقبل زبردست ہے، لیکن اپنی بھرپور صلاحیت کو پہنچنے کے لیے چین کو ایک غیر جانبدار اور قابل احترام عدلیہ، متحرک اور محنتی وکلا اور قانون کی حکمرانی پر بھروسہ کرنا ہوگا، جس کا انحصار گیری لاک کے بقول سب کی اظہار رائے کی آزادی کے احترام، آزاد انٹرنیٹ تک رسائی اور ایک ایسی باشعور اور خود آگاہ عوام پر ہوگا جو بلا رکاوٹ ایسی بات چیت کرنے پر آمادہ ہو کہ چین کے مستقبل کو کیسے مستحکم اور خوشحال بنایا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام سدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسان صدیوں سے خلائی دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، گزشتہ ایک دہائی میں یہ خواہش زیادہ زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے اور مریخ پر انسانی آبادکاری کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، مگر سائنسدانوں نے متنبہ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر خلائی تسخیر اور خلا میں آبادکاری انسان کے بس میں نہیں ہوگی کیونکہ انسان کا خلا میں بہت دیر تک قیام ممکن نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدان خلا بازوں کو چاند اور مریخ پر مشن کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، مگر وہ خلا میں ان خلا بازوں کی صحت سے متعلق مسائل کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سیارے پر رہتے ہیں جہاں پانی 70% ہے، ہمارے جسم بھی تقریباً اتنے ہی پانی سے بنائے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشش ثقل 0 رہ جانے پر پانی جسم میں اوپر کی طرف آتا ہے، جس سے انسانی کھوپڑی پر دباؤ بڑھتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب 5 سال پہلے سائنسدان، جن میں خلاباز بھی شامل تھے، جب عالمی خلائی اسٹیشن پر زیادہ دیر گزار کر آئے تو انہیں اپنی نظر کمزور محسوس ہوئی۔ اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان خلابازوں کی آنکھوں کے ڈیلوں کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ تحقیق میں یہ بھی پتا چلا کہ خلا میں زیادہ وقت رہنے سے دائیں آنکھ کو بائیں آنکھ کی نسبت زیادہ نقصان پہنچا اور خواتین سے زیادہ مردوں کی آنکھیں زیادہ متاثر ہوئیں۔ اس سے قبل ماضی میں خلا میں زیادہ وقت گزارنے سے انسانی جسم میں موجود ہڈیوں کو نقصان پہنچنے کے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں، مگر خلا میں جانے والوں کو کئی اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں کھانے پینے اور سونے سے متعلق شکایات شامل ہیں، مگر اس سب سے بھی بڑا مسئلہ تابکاری سے نمٹنے کا ہے۔ جب ہم زمین پر موجود ہوتے ہیں تو ہم زمین کے ماحول اور زمین کی مقناطیسی کشش کے باعث محفوظ رہتے ہیں، جو کہ خلا میں موجود نہیں ہے۔ خلا میں موجود ہونے کا ایک اور مسئلہ زمین سے ابلاغ کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر مریخ سے زمین پر بھیجے جانے والا پیغام کئی منٹ بعد زمین پر پہنچتا ہے اور زمین سے مریخ تک پیغام پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ صحت کے مسائل کے علاوہ خلا میں موجود خلابازوں کے لیے نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مسائل اس وقت شدید نوعیت اختیار کر سکتے ہیں جب خلاباز ٹیم کی شکل میں کسی مشن پر جاتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا اس صدی کے تیسرے عشرے تک انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مشن میں تقریباً 2.5 سال لگیں گے، جو کہ خلا میں اب تک رہنے والے زیادہ سے زیادہ عرصے کا 6 گنا زیادہ ہے۔ سن 2015 میں امریکی خلاباز اور روسی خلا نورد خلائی اسٹیشن پر 1 سال کی مدت گزاریں گے۔ روسی خلاباز ویلری پولیاکوو اس سے قبل سن 1994 میں خلا میں 1 سال سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز، اور آج کے موضوع پیش کریں گی بہجت چلانی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یا